مولانا علم بیان ہم نے شروع کیا تھا. علم بیان میں یہ پڑھیں گے ہم کہ ایک معنی کو مختلف طریقوں سے کیسے ادا کیا جائے گا, یعنی وہ طریقے جو مختلف ہوں کس اعتبار سے, وضو اور خفا کے اعتبار سے. بھائی پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بیانی علم بیان والے جو ہیں انہوں نے علم دلالت مطابقی کو یہ کیا کہتے ہیں, دلالت وضعی کہتے ہیں, اور دلالت التزامی اور دلالت تضمنی کو یہ کیا کہتے ہیں, عقلی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اب کل ہم نے پڑھا کہ شرط دلالت التزامی کی جو ہے وہ لزوم ذہنی ہے. میں نے آپ کو بتلایا تھا لزوم تین قسم پر ہے, لزوم ذہن میں بھی ہوگا اور خارج میں بھی ہوگا. جیسے زوجیت کا لزوم ہے کس کے ساتھ, اربع کے ساتھ, جفت ہونا لازم ہے اربع کے ساتھ, ذہن میں بھی اور خارج میں, خارج میں بھی یہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا. ذہن میں بھی آپ اس کو جدا کرنے کی کوشش کر لیں آپ اربع سے زوجیت کو جدا نہیں. ایک وہ لزوم ہے جو صرف ذہن کے اندر ہے, جیسے عامہ کے ساتھ بصر لازم ہے, جیسے ہی نابینا ہونے کا تصور آپ کے ذہن میں آئے گا فوراً ہی اس کے ساتھ بینا ہونے کا تصور بھی آ جائے گا. اس لیے کہ نابینا ہونا کہتے ہی اس کو ہیں کہ نابینا کہتے ہی اس کو ہیں جس کی کیا تھی, جس میں بینائی کی, جس میں نبائی بینائی کی, جس میں صلاحیت ہو بھائی. اور ایک تیسرا لزوم ذہنی ہے صرف کہ ذہن, ہاں یہ تو گزر گیا, صرف خارج میں لزوم ہے ذہن میں لزوم نہیں. اس کی مثال دی تھی جیسے سیاہی لازم ہے خارج میں کوے کے ساتھ, لیکن ذہن میں لازم نہیں بھائی. آپ اس کو جدا بھی کر سکتے ہیں, ایک ایسا کوا تصور کر سکتے ہیں جو بالکل سبز رنگ کا ہو بھائی, یا ایسا کوا تصور کر سکتے ہیں جو سفید رنگ کا ہو. معلوم ہوا ذہن میں لزوم ہوتا تو جدائی نہ ہوتی. تو یہاں بتلا رہے ہیں کہ لزوم سے مراد لزوم ذہنی ہے خارج سے قطع نظر, خارج میں چاہے لزوم ہو چاہے لزوم نہ ہو. پھر اس کے بعد یہ جو لزوم ہے اس سے کون سا لزوم مراد ہے, لزوم بیین مراد ہے یا غیر بیین. تو عند علم بیان والوں کے نزدیک دلالت التزامی میں جو لزوم آتا ہے وہ کون سا ہوگا,
مطلق ہوگا
جی, مطلق ہے مولانا, چاہے لازم بیین ہو چاہے لازم غیر بیین. جبکہ مناطقہ کے نزدیک جو لزوم ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے, بیین ہوتا ہے, بیین بیین. لازم بیین اور غیر بیین کس کو کہتے ہیں, لازم بیین غیر بیین کہتے ہیں کہ صرف ملزوم اور لازم کے تصور سے عقل کو یقین نہیں ہوتا ان دونوں میں لزوم کا, جب تک کیونکہ درمیان میں کئی واسطے ہوتے ہیں, جیسے کثرت رماد بھائی راگ کا زیادہ ہونا اور سخاوت, تو سخاوت کے ساتھ راگ کا زیادہ ہونا لازم ہے. لیکن اس لزوم ان دو لازم اور ملزوم دونوں کا تصور, وہ سخاوت ہے ملزوم اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے راگ کا زیادہ, ان دونوں کا آپ تصور کر لیں پھر بھی مولانا ان دونوں میں لزوم کا یقین عقل کو نہیں ہوتا, کیونکہ درمیان میں کئی واسطے ہیں. واسطے اس طرح کہ جو زیادہ سخی ہوگا اس کے گھر مہمان زیادہ آئیں گے, مہمان زیادہ آئیں گے تو کھانا زیادہ بنے گا, کھانا زیادہ بنے گا تو لکڑیاں زیادہ جلیں گی, لکڑیاں زیادہ جلیں گی تو راک زیادہ ہوگی. تو درمیان میں تین چار واسطے آ گئے بھائی, تو صرف ملزوم اور لازم کے تصور سے لزوم کا یقین نہیں ہوتا, بلکہ درمیان میں واسطے ہوتے ہیں. اور لازم بیین جو ہے اس کے دو معنی بیان کیے تھے, ایک بالمعنی الاخص اور ایک بالمعنی العام. بالمعنی الاخص یہ تھا کہ صرف ملزوم کے تصور سے ہی عقل کو لزوم کا یقین ہو جاتا ہے, یعنی مذموم کا تصور کرتے ہی فوراً کس کا تصور آتا ہے؟ لازم کا تصور آتا ہے، اور عقل کو ان دونوں میں لزوم کا یقین ہوتا ہے. جیسے نابینا ہونا، جیسے نابینا ہونے کا تصور ذہن میں آئے گا فوراً کس کا بینا ہونے کا تصور بھی ذہن میں. تو صرف دیکھیے، آپ نے تصور صرف ملزوم نابینا ہونے کا کیا تھا، اور ساتھ ہی لازم یعنی بصر بھی آ گیا. تو یہ لازم بین ہے بالمعنی الاخص، اور ایک لازم بین بالمعنی الاعم ہے. بھائی لازم بین بالمعنی العام کا یہ کہ وہ لازم ہے کہ جہاں صرف لازم اور ملزوم کا تصور ہی، غور سے سنو بھائی، جہاں صرف لازم اور ملزوم کا تصور ہی کافی ہو کس کے لیے؟ لزوم کا یقین ہونے کے لیے. کیا بات کافی ہو؟ صرف لازم اور ملزوم ہی کافی ہو. میں نے یہ نہیں کہا ضروری ہو، یہ مانا نہیں ہے کہ دونوں کا تصور ہونا چاہیے پھر لزوم کا، بس ان دونوں پہ کافی ہے. اب چاہے بات ایک سے چل جائے، چاہے کام دونوں سے چل جائے، تیسرے واسطے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. تو میں نے کہا کافی ہو، اب چاہے ایک سے چل جائے پھر بھی بات درست مولانا، اور دو سے چل جائے پھر بھی بات. تو صرف ملزوم کے تصور سے لزوم کا یقین ہو جائے وہ بھی اس میں داخل ہوا، دونوں کے لزوم سے، دونوں کے تصور سے لزوم کا یقین ہو جائے، جیسے زوجیت اور اربعہ دونوں کا تصور کیا تو لزوم کا یقین ہو گیا، اور جیسے عامہ ہے مولانا اس کا تصور صرف ایک ہی چیز کے کیا تو پھر بھی لزوم کا یقین ہو گیا. تو لزوم کا یقین ان دونوں کے تصور، ان دونوں لازم اور مذموم کا تصور کافی ہو لزوم کے تصور. تو چاہے ایک سے کام چل جائے چاہے دونوں سے. تو یہ عام ہے مولانا، وہ بالآخص کو بھی شامل ہے کیونکہ اس میں ایک ہی مذموم سے بات چلتی تھی. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی یہ معنی ہے بالعام کا. بھائی تو کہتے ہیں مولانا مناطقہ علم بیان والوں کے نزدیک لزوم بین اور لزوم غیر بین دونوں کو یہ شامل ہے، جبکہ مناطقہ کے نزدیک دلالت التزامی میں صرف کیا ہوتا ہے؟ لزوم بین ہوتا ہے. اور کہتے ہیں مناطقہ کی اصطلاح یہاں مراد نہیں ہے، لزوم بین صرف مراد نہیں ہے، ورنہ دو خرابیاں لازم آئیں گی. ایک تو یہ کہ بہت سے مجازات اور کنایات اس سے خارج ہو جائیں گے مولانا، کس سے؟ دلالت التزامی سے، حالانکہ وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں. دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ اگر اس سے لازم بین مراد لیں تو اس صورت میں تو وضوح اور خفا میں فرق ہی نہیں رہے گا. بھائی لازم بین میں تو سارے مساوی ہو جائیں گے. بھائی کیا ہوں گے؟ مساوی ہوں گے سارے، ہر ایک لازم بین ہے. تو فوراً ہی کیا ہوتا ہے؟ عقل کو ان دونوں میں لزوم کا یقین ہوتا ہے، تو ایک کی دلالت دوسرے پر آسانی سے ہو جائے گی. بھائی جو سارے مساوی ہوں گے تو وضو اور خفا نہیں رہے گا مولانا. پھر انہوں نے کہتے ہیں ذہنی کی قید اس لیے لگائی کیونکہ خارج سے تعلق نہیں ہے، بھائی اس کی شرط نہیں ہے جی. اور اس کے بعد علامہ ابن حاجب کے اعتراض کو نقل کیا، بھائی کہ آپ نے کیا کہا کہ لزوم میں ذہنی ضروری ہے، مناطقہ بھی کہتے ہیں لزوم میں ذہنی چاہیے، علم بیان والے بھی کیا کہتے ہیں؟ ہاں تفسیر میں اختلاف کرتے ہیں لزوم میں ذہنی سے کیا مراد ہے. ہے البتہ اس پہ دونوں کا اتفاق کہ دلالت التزامی میں کیا چاہیے، اس میں اتفاق، لیکن پھر آگے تفسیر میں اختلاف. ان میں بیان والے کہتے ہیں بین بھی مراد ہے اور غیر، اور مناطقہ کہتے ہیں صرف کیا مراد ہے. تو معلوم ہوا آپ کا کہنا یہ ہے لزوم میں ذہنی ضروری ہے، حالانکہ علامہ ابن حاجب نے لکھا ہے کہ لزوم ذہنی میں اختلاف ہے کہ دلالت التزامی میں لزوم ذہنی ہے یا تو کہتے ہیں بھائی انہوں نے یہ جو کہا نا کہ لزوم ذہنی میں اختلاف ہے، اس سے ان کی یہی مراد تھی جو مصنف کہنا چاہتے ہیں. مصنف نے جو بتلایا بھائی، جو شرح میں علامہ طبرستانی نے آپ کو بتلایا، وہ کیا کہ لزوم ذہنی میں اختلاف اسی بات کے اندر ہے کہ یہاں لازم غیر بین مراد ہے یا بین مراد، یہ معنی نہیں تھا اس کو ان کے یہ کہنے کا کہ لزوم ذہنی میں اختلاف ہے، کہ بعض اس کو مانتے ہیں لزوم ذہنی کو اور بعض مانتے تو سب ہی ہیں لزوم ذہنی ہیں، ہاں اس کی انواع میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں دونوں مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں ہاں، تو بعض کہتے ہیں کہ لازم بین بالمعنی الاخص مراد ہے مولانا، اور بعض کیا کہتے ہیں مطلقاً مراد ہے، اس میں انہوں نے اختلاف ذکر کیا. چنانچہ مصنف نے آگے آنے والی عبارت کے ذریعے بھی اشارہ کر دیا کہ لزوم ذہنی سے لزوم بین صرف نہیں مراد بلکہ لزوم غیر بین بھی مراد. کیسے؟ انہوں نے کہا اگرچہ یہ لزوم لاعتقاد المخاطب بعرف، اگرچہ مخاطب کا اعتقاد عرف پر ہونے کی وجہ سے لزوم کیوں نہ ہو، معلوم ہوا کوئی واسطہ آ گیا، کیا آ گیا؟ واسطہ آ گیا بھائی، عرف آ گیا واسطہ، مولانا عرف نہ ہوتا تو معلوم ہوا لزوم نہ ہوتا، تو یہ عرف کا اعتقاد، عرف میں شعر کے ساتھ بہادری لازم ہے مولانا، شعر کے ساتھ کیا ہے؟ بہادری لازم ہے مولانا، تو یہ عرف عام کی وجہ سے اس کے ذہن میں آیا لزوم. تو کہتے ہیں لزوم عام ہے، چاہے عرف عام کی وجہ سے آئے یعنی عوام کی وجہ سے بھائی، اور چاہے عرف خاص کی وجہ سے آئے، عرف خاص سے کیا مراد ہے؟ کسی خاص علم فن یا پیشے والے لوگ بھائی، ان کی ہر ایک کی اپنی اصطلاح ہوتی ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں بھائی، ہر پیشے والوں کی، ہر علم والوں کی بھائی، مناطقہ کی اپنی اصطلاحات، علم نحو والوں کی اپنی اصطلاحات، بازار میں آپ چلے جائیں بھائی جس دکان والوں کی ان کی اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں چیزوں کے نام وغیرہ، تو ہر ایک وہ اس پیشے والے سب اس کو جانتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کے لیے کوئی واسطہ چاہیے، لزوم ذہنی غیر بین کے لیے واسطہ کبھی عرف عام ہوگا، کبھی عرف خاص ہوگا، کبھی اس کے علاوہ قرینہ وغیرہ یا دلالت مقام ہوگی بھائی. پھر اس کے بعد مصنف نے آپ کو بتلایا بھائی، کیا بتلایا؟ کہ یہ جو ہم نے بات کی تھی کہ ایک معنی کو مختلف طرق سے لانا، یہ لانا دلالت وضعیہ میں نہیں ہوگا، یعنی دلالت متارقی میں بلکہ صرف کس میں ہوگا؟ دلالت تضمنی اور التزامی میں ہوگا. وجہ یہ کہ دلالت مطابقی کے اندر وضوح اور خفا نہیں بھائی، یہ ایک معنی ہے بھائی، صرف ایک. اس معنی کے لیے چار لفظ وضع ہیں، مثلا آپ ایک لفظ بولیں گے اس کی بھی دلالت واضح ہوگی، دوسرا لفظ بولیں گے اس کی بھی دلالت کیا ہوگی؟ واضح. تیسرا اور چوتھا بولیں گے تو سب کی دلالت مساوی ہوگی، سب کی دلالت اوضح ہوگی، کمی زیادتی کا تعلق نہیں. تو اسی لیے دلالت مطابقی اسم کے اندر وضوح اور خفا میں فرق نہیں آتا. تو اگر آدمی کو تو دلالت مطابقی میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو وضع کا پتہ ہوتا ہے، اگر اس کو وضع کا پتہ ہے تو چاروں لفظوں کی دلالت اپنے معنی پر کیا ہوگی؟ برابر ہوگی اور خوب ظاہر ہوگی. جیسی آپ اسد بولیں گے فوراً کیا آئے گا؟ شیر ذہن. جیسے غضنفر بولیں گے فوراً کیا آئے گا؟ جیسے لیث یا حارث بولیں گے تو کیا آئے گا؟ شیر ذہن میں آئے گا. اس لیے کہ ہر ایک کی دلالت کامل ہے، آپ کو وضع کا پتہ ہے، اور اگر وضع کا پتہ نہیں ہے تو پھر خفا نہیں رہے گا، پھر تو سرے سے دلالت ہی
نہیں ہوگی.
آپ کو لیس کے معنی کا ہی نہیں پتہ ایک آدمی کو، تو اس کے سامنے لیس کہیں تو کیا اس کی اس کو شعر کا معنی سمجھ میں آئے گا؟
نہیں.
تو یا تو اس میں معنی وضع کا پتہ ہے تو سمجھ میں آ جائے گا، وضع کا نہیں پتہ تو سرے سے سمجھ میں ہی یہ معنی. یہ نہیں کہ کچھ ایک میں وضوح زیادہ ہے ایک میں خفا زیادہ ہے، یہاں تو دو ہی صورتیں ہیں، یا دلالت ہوگی یا سرے سے ہی نہیں ہوگی بھائی. جی اس کے بعد کہتے ہیں ماتن نے جو ہے لم یکن کل واحد من الالفاظ دالن علیہ کے ذریعے، مولانا ما قبل میں ایجاب کلی آیا تھا تو اس کی نقیص کیا لے کر آئے؟ سالبہ جزیہ لے کر آئے، اس لیے کہ موجبہ کلیہ کی نقیص کیا آتی ہے؟ سالبہ، کہ اس کو ہر معنی کی اس کو یہ، ورنہ ہر لفظ دلالت کرنے والا چاہے بعض ہوں چاہے بعض بھی نہ ہوں، بس ہر لفظ اگر وضع کا پتہ ہے، ہر لفظ کی وضع کا پتہ ہے تو ہر لفظ کیا کرے گا؟ اپنے معنی پر، اور اگر ہر لفظ کی وضع کا پتہ نہیں تو ہر لفظ اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت، آپ چاہے کچھ کا پتا ہو کچھ کر لیں، اور چاہے کسی ایک کا بھی نہ پتا ہو مولانا تو کوئی بھی نہیں کرے گا دلالت، سب کو شامل ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا تھا سلب جزی میں عموم ہوتا ہے، وہ مقابلہ کس کے؟ کیونکہ دو صورتیں ہیں مولانا، سلب کلی کے اندر ایک بھی فرد پایا گیا تو کیا ہو جائے گی؟ وہ ختم ہو جائے گی. ایجاب ایک بھی فرد پایا گیا تو یہ ایک بھی فرد کی نفی ہوئی مولانا، تو ایجاب کلی نہیں رہے گا. جیسے مثلا میں کہتا ہوں تمام انسان بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک بھی انسان کھڑا ہوا تو فوراً یہ ایجاب کلی کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا. تو اس میں ایک ہی حالت ہے کہ سارے بیٹھے ہوئے ہوں، اور اس کے مقابلے میں سلب جزی ہے. میں کہتا ہوں بعض انسان کھڑے نہیں، بعض انسان، اب چاہے بعض کھڑے ہوں بعض بیٹھے ہوں تب بھی یہ کلام صادق، سارے بیٹھے ہوئے ہوں پھر بھی یہ کلام صادق، کیونکہ اس میں یہ تو میں نے نہیں کہا کہ بعض کھڑے ہیں، میں نے تو صرف اتنا کہا بعض انسان کھڑے نہیں، تو یہ صادق آ رہا ہے دونوں حالتوں پر. تو معلوم ہوا سلب جزی کے اندر کیا ہے؟ عموم زیادہ ہے. اس پر کسی نے اشکال کیا بھائی کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں کہ آپ کو وضع کا علم ہو تو مساوات رہے گی. کیا رہے گی؟ آپ نے کہا تھا دلالت مطابقی کے اندر، یعنی دلالت وضعی کے اندر، جس کو علم بیان والے وضعی کہتے ہیں، دلالت وضعی کے اندر ظہور اور خفا نہیں ہے، ساری آپس میں برابر ہیں. بھائی کہتے ہیں نہیں بھائی، ہم خود ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایسے لفظ جن کی وضع کا ہمیں پتا ہوتا ہے اس کی دلالت بعض اوقات فوراً ہو جاتی ہے، بعض اوقات تھوڑا سا غور و فکر کرنا پڑتا ہے. جیسے کسی شخص کے سامنے بھائی زید کا بھی پتا ہے، اس کو غضنفر کا بھی پتا ہے، لیکن زید اکثر اسد کا اس کو اکثر پتا ہے، وہ اسد کا لفظ کثرت سے استعمال کرتا ہے تو اسد کی دلالت شیر پر فوری ہو جائے گی. غضنفر کا اس نے دو چار سال پہلے پڑھا تھا کہ غضنفر بھی کس کو کہتے ہیں؟ اب غضنفر بھی بولا جائے وضع کا اس کو پتا ہے، لیکن اس کی دلالت میں کئی لمحے اس کو تعمل کرنا پڑے گا، پھر جا کر اس کو اس کا معنی سمجھ میں. اب حالانکہ دونوں دلالتیں مطابقی ہیں، لیکن ایک میں ظہور ہے اور ایک میں کیا ہے؟ خفا. علامہ طبرستانی نے اس اعتراض کو رد کر دیا کہ یہ ہماری بحث سے متعلق ہی نہیں، اس لیے کہ ہماری بحث چل رہی ہے دلالت کے اندر. بھائی کس کے اندر؟ اور دلالت بھی ایسی جس میں وضع کا پتا ہو. جب غضنفر کے وضع آپ کے ذہن سے نکل گئی تو یوں سمجھو گویا آپ کو وضع کا پتا ہی نہیں. جب وضع کا پتا ہی نہیں ہے تو پھر تو دلالت ہی نہ ہوئی مولانا، پھر تو دلالت ہی نہ. اور ہم نے کہا تھا وضع کا پتا ہو یعنی ذہن میں حاضر ہو وضع مولانا، جب ذہن میں حاضر ہوگی اب میں جیسے اسد کہتا ہوں فوراً سمجھ گئے، جیسے غضنفر کہتا ہوں فوراً، اب کوئی ظہور اور خفا نہیں بھائی. تو لہذا آپ کے اعتراض کا تعلق تھا وضع کے ساتھ، اور ہماری بحث چل رہی ہے کس کے اندر؟ دلالت کے. دلالت میں ظہور و خفا ہوگا، اور آپ کی بات چل رہی ہے، آپ نے اعتراض کیا کہ وضع کا علم ہوگا یا نہیں ہوگا یا بھول گیا ہوگا. جی وَيَتَعَطَّلْ اِرَادُ الْمَذْكُورُ بِالْعَقْلِيَّتِ. ہاں کیا کہا تھا علم بیان کے اندر ایک معنی کو کیا کیا جائے گا؟ مختلف طرق سے ادا کرنے کا طریقہ سیکھا، یہ علم طریقہ بتلاتا ہے بھائی. اور وہ طرق مختلف ہوتے ہیں کس چیز کے اندر؟ وضو اور ہاں. تو کہتے ہیں یہ جو ایک معنی کو مختلف طرق سے لانا، یہ جاری ہوتا ہے دلالت عقلیہ میں. کس میں جاری ہوتا ہے؟ اور دلالت عقلیہ سے کیا مراد ہے؟ تزمنی اور، کیونکہ علم بیان والوں نے تزمنی اور التزامی دونوں کا نام کیا رکھا ہے؟ عقلیہ رکھا ہے. تو دلالت عقلیہ کے اندر یہ وضو اور خفا والی بات جاری ہوگی مولانا، کیونکہ دلالت تزمنی میں کیا ہوتا ہے؟ کل بول کر جز مراد ہوتا ہے، اور دلالت التزامی میں ملزوم بول کر لازم مراد ہوتا ہے. تو یہ دلالت عقلی ہے، اور اس کے اندر کبھی ظہور ہوگا اور کبھی خفا ہوگا. ظہور کیسے ہوگا مولانا؟ جیسے دلالت التزامی ہے بھائی، دلالت التزامی، دلالت التزامی میں جوں جوں واسطے بڑھتے جائیں گے مولانا خفا بڑھتا جائے گا. ملزوم بول کر کیا مراد لینا ہے؟ لازم. تو ملزوم اور لازم میں یا تو واسطہ ہوگا یا واسطہ یا ایک سے زیادہ واسطے ہوں گے. تو جوں جوں واسطے بڑھتے جائیں گے دلالت میں کیا آتا جائے گا؟ خفا آتی جائے گی. خفا کس طرح؟ دیکھو میں تین جملے بولتا ہوں. زید کثیر الضیفان، زید بہت مہمانوں والا ہے. معلوم ہوا زید سخی ہے. زید کیا ہے؟ کنجوس ہوگا، اس کے پاس تو کوئی مہمان آئے گا ہی نہیں. ایک دفعہ غلطی سے آ جائے گا تو توبہ کرے گا، پھر دوبارہ نہیں آئے گا. ہاں جو سخی آدمی ہوگا وہ خوش ہوگا اس کے پاس جتنے مہمان آئے گا، اور اس کنجوس کیا کرے گا؟ مہمان آئے تو انتظار کرے گا کب نکلے گا یہ یہاں. تو زید کثیر الضیفانی، زید کیا ہے؟ کثیر مہمانوں والا ہے. بھئی اب درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ جو سخی ہوگا اس کے مہمان زیادہ ہوں گے مولانا. تو یہاں کثیر الضیفان لازم ہے کس کے ساتھ؟ سخاوت کے ساتھ. تو سخاوت ملزوم اور کثیر الضیفان کیا ہے؟ لازم ہے. تو لازم سے فوراً ذہن کس کی طرف گیا ہے؟ ملزوم کی طرف. تو مولانا یہ لازم اس کے قریب تھا. لازم کیا تھا؟ درمیان میں کوئی واسطہ تھا؟ آپ ذرا واسطہ بڑھائیں بھائی. زید بہت لکڑیاں جلانے والا ہے، اب واسطہ بڑھ گیا. زید سخی ہے کیونکہ اس کے پاس مہمان زیادہ آتے ہیں. مہمان زیادہ آتے ہیں تو اس کو کھانا زیادہ بنانا پڑتا ہے. کھانا زیادہ بنانا پڑتا ہے تو زیادہ لکڑیاں جلانا پڑتی ہیں. تو دیکھو اب سخاوت میں اور اس کے اندر کیا ہوا؟ واسطے آ گئے، واسطے آ گئے. تو اب یہ زیادہ لکڑیاں جلانے والا ہے، اس زیادہ لکڑیاں جلانے نے بھی سخاوت پر دلالت کی، لیکن درمیان میں واسطے بڑھنے کی وجہ سے اب دلالت میں کیا آ گیا؟ کچھ. تو وہ جو تھا کثیر الضیفان، اس کی دلالت سخاوت پر اوضح تھی، اور اس کی دلالت کچھ کیا ہے؟ کچھ اس کے مقابلے میں خفی ہے. پھر ایک واسطہ اور بڑھا دیتے ہیں، زید کثیر الرمادی. زید کیا ہے؟ زیادہ راکھ والا ہے. اب اور بڑھ گیا واسطہ. کیسے؟ زید سخی ہے. جب سخی ہے تو اس کے بعد مہمان زیادہ آتے ہیں. مہمان زیادہ آتے ہیں تو کھانا زیادہ بنتا ہے. کھانا زیادہ بنتا ہے تو لکڑیاں زیادہ جلتی ہیں. لکڑیاں زیادہ جلتی ہیں تو راکھ زیادہ ہوتی ہے. دیکھو ایک واسطہ اور پیچھے ہم چلے گئے. تو اب اس کی دلالت اس سے بھی زیادہ کیا ہوئی؟ خفی ہوئی. ثانی سے بھی زیادہ خفی. تو دلالت مولانا التزامی کے اندر ظہور اور خفا آئے گا، کیونکہ ایک چیز کے لازم جو ہے کبھی واسطے کے ساتھ ہوگا اور کبھی بغیر واسطے کے ہوگا. اسی طرح دلالت تضمنی جو ہے مولانا، اس کے اندر بھی ظہور اور خفا آئے گا، اس لیے کہ کبھی کبھار کل کے جز پر دلالت ہے، کبھی جز کے جز پر دلالت ہے، کبھی جز کے جز کے جز پر دلالت ہوگی، اور کبھی اس سے بھی آگے جز پر دلالت ہوگی. مثلا انسان، بھائی انسان کس کو کہتے ہیں؟ حیوان ناطق. تو انسان کی دلالت صرف حیوان پر، حیوان اس کا جز ہے، صرف حیوان پر یہ واضح ہے مولانا، کیونکہ یہ اس کا جز. آگے حیوان کا جز ہے مولانا، حیوان کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نامی ہے، متحرک ہے اور حساس، متحرک بالارادہ ہے اور حساس. تو دیکھو حیوان کا جز کیا نکل آیا؟ جس میں نامی. اب تو یہ جز کا جز ہوا، انسان کا جز حیوان، حیوان کا جز جس میں نامی. تو اب انسان کی دلالت جس میں نامی پر، اس میں کچھ خفا ہے کیونکہ درمیان میں ایک واسطہ آ گیا. بس پھر اس جز کا جز ہے مولانا، جس میں نامی کا جز ہے، جس میں مطلق. کیا ہے؟ پہلے مطلق جسم ہو نا، پھر اس مطلق جسم میں کیا ہو؟ نمو ہو، بڑھنا پایا جائے. بھائی جیسے حیوان بڑھتا نہیں ہے ہمارا نا، درخت لگا دیں وہ بڑھتا نہیں ہے، تو ایک جس میں مطلق ہوتا ہے عام جسم اور ایک جس میں نامی، پھر جس میں بڑھنا پائے، تو جس میں نامی کا جز کیا ہے؟ جس میں مطلق، تو یہ جز کے جز کا جز ہوا. تو انسان کی دلالت جس میں مطلق پر یہ اور خفی ہوئی، کیونکہ انسان کا جز ہے حیوان، حیوان کا جز ہے جس میں نامی، جس میں نامی کا جز کیا ہے؟ جس میں مطلق. جس میں مطلق کا جز ہے جوہر، تو اب انسان کی دلالت کس پر؟ جوہر پر. یہ اخفا ہوئی مولانا، کیا ہوئی؟ کیونکہ یہ جز کے جز کے جز کا جز ہے. تو درمیان میں جو جو واسطے بڑھتے جائیں گے، تو دلالت تضمنی میں بھی ثابت ہوا خفا اور وضوح چل جاری ہوتا ہے، اور دلالت التزامی میں بھی کیا جاری ہوتا ہے؟ دیکھیے بھائی، وجہ آتا اتل اراد المذکور، اور آتا ہے مذکورہ اراد، یعنی لانا، وہ جو تھا ایک معنی کو کئی طرق سے لانا، یہ جاری ہوتا ہے کس میں؟ بالعقلیتی. کس میں دلالت ہے؟ یعنی تضمنی اور التزامی میں. من الدلالات، دلالتوں میں سے، لجواز ان یختلف مراتب اللزوم فی الوضوح، اس لیے کہ ممکن ہے کہ لزوم کے مراتب مختلف ہوں وضاحت کے اندر، بعض واضح ہوں اور بعض خفی ہوں. لزوم کے مرتبے کیا ہو مولانا؟ اب یاد رکھو، یہ جو متن میں لزوم کا لفظ آیا، اس سے کیا مراد ہے؟ دلالت التزامی نہیں مراد، دلالت التزامی بھی مراد ہے، اور دلالت، اس لیے کہ دونوں میں لزوم ہے. بھائی کل کے ساتھ جز لازم ہے یا نہیں بھائی؟ ہاں، تو اس میں بھی لزوم آ گیا. اور اسی طرح مظلوم کے ساتھ بھی کیا ہے؟ مظلوم اور لازم میں بھی کیا ہے؟ لزوم ہے. تو دلالت التزامی میں بھی لزوم آ رہا ہے اور دلالت تضمنی میں بھی
لزوم آ رہا ہے.
دیکھیے آئی دیکھ، علامہ تفتزانی خود بتلائیں گے کہ دونوں مراد ہیں. اے مراتب لزوم الاجزاء للکل، یعنی لزوم الاجزاء للکل، اجزاء کا لزوم کس کے ساتھ؟ کل کے ساتھ. اس کے مراتب جو ہیں فی التضمنی، یہ کس میں ہوتے ہیں؟ تضمنی میں. یہ بھی مولانا یعنی تضمنی میں بھی یہ مختلف ہوتے ہیں. وہ مراتب لزومی، مراتب لزوم اللوازمی، اور لوازم بھائی کا لزوم کس کے ساتھ؟
ملزوم کے ساتھ.
للملزوم، یہ ملزوم کرو لفظ بھائی، یہ ملزوم ہونا چاہیے، وہ انہوں نے نہیں لکھا. لوازم جمع ہے لازم کی، اور لازم کا لزوم کس کے ساتھ؟ ملزوم کے ساتھ. کس دلالت میں؟ بھائی ملزوم اور لازم کس میں؟ التزامی میں ہوتے ہیں، اور جز اور کل کس میں ہوتے ہیں؟ تضمنی میں. تو کہتے ہیں مراتب لزوم مختلف ہوں گے، لزوم چاہے جز اور کل میں ہو یعنی دلالت تضمنی میں ہو، یا یہ لزوم لازم اور ملزوم میں ہو یعنی دلالت
التزامی.
بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ التزامی اور تضمنی دونوں کو شامل کیا بھائی. وَهَذَا فِي الْإِلْتِزَامِ ظَاهِرٌ، اور یہ بات دلالت التزامی میں ظاہر ہے. کون سی بات بھائی؟ جو انہوں نے کہا نا کہ دلالت لزوم کے اندر خفا اور ظہور ہوتا ہے، کبھی ظہور ہوتا ہے اور کبھی خفا ہوتا ہے، یہ دلالت التزامی میں بھی ہوتا ہے، اور دلالت کہتے ہیں دلالت التزامی میں یہ ظاہر ہے یہ بات. کیسے؟ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَن يَكُونَ لِلشَّيْءِ لَوَازِمُ مُتَعَدَّدَةٌ، اس لیے کہ جائز ہے، ممکن ہے ایک چیز کے کئی لوازم ہوں. بعضھا اقرب الیہ من بعضن، بعض اس کے قریب ہوں بعض کے مقابلے میں. جیسے میں نے ابھی بتایا سخاوت کے ساتھ لازم ہے کیا؟ زیادہ مہمانوں کا ہونا، یہ بھی اس کا ایک لازم ہے. سخاوت کے ساتھ لازم ہے لکڑیوں کا جلانا زیادہ، یہ بھی کیا ہے اس کا؟ سخاوت کے ساتھ لازم ہے راک کا زیادہ ہونا، لیکن ان میں سے زیادہ مہمانوں کا ہونا یہ اس کے سب سے قریب ہے. لکڑیوں کا زیادہ جلانا ذرا اس سے دور ہے، اور راک کا زیادہ ہونا اس سے بھی دور ہے. تو دیکھو یہ ہیں سارے لازم، لیکن بعض بعض کے مقابلے میں دور ہیں بھائی، دور ہیں. اس لیے کہ ممکن ہے ایک شے کے بہت سے لوازم ہوں اور بعض بعض کے مقابلے میں قریب ہوں. وَأَسْرَعُ انتقالاً مِنْهُ إِلَيْهِ، اور بعض مولانا زیادہ تیز ہوں باعتبار انتقال ہونے، انتقال کے من ہو اے من ال من ایک من الشیء اس شے سے، الیہ ان بعض لوازم کی طرف بھائی، ان بعض ہے بھائی بعض کی طرف تیزی اس شہر سے اس لازم کی طرف تیزی سے انتقال ہوتا ہے اور بعض میں کچھ تاخیر ہوتا ہے. بھائی دیکھو صحاوت سے زیادہ مہمانوں کی طرف کیا ہے ذہن تیزی سے منتقل ہوتا ہے لیکن لکڑیاں زیادہ جلانے کی طرف ذرا تاخیر لگی اور راک کے زیادہ ہونے کی طرف اور زیادہ تاخیر ہوگی. فیمکن تو لہذا ممکن ہے تادیت الملزوم بالالفاظ الموضوعات ادا کرنا ملزوم کا ایسے الفاظ کے ساتھ جو وضع کیے گئے ہیں ان لوازم کے لیے. تو ملزوم کو ادا کرنا ملزوم کون تھا صحابت ایسے الفاظ کا جو وضع کیے گئے ہیں کن کے لیے ان لوازم کے لیے. وہ لوازم کیا ہے مولانا زیادہ مہمان ہونا لکڑیوں کا جلانا زیادہ اور زیادہ تو یہ زیادہ راک کا ہونا یہ کس کے لیے وضع ہے لازم کے لیے. زیادہ مہمانوں کا ہونا یہ بھی کیا ہے لازم ہے. زیادہ لکڑیاں جلانا یہ بھی کیا ہے اور ملزوم کیا تھا کس کے ساتھ یہ لازم ہے سخاوت کے ساتھ. تو ادا کرنا ملزوم کا ایسے الفاظ کے ساتھ جس کو وضع کیا گیا تھا ان لوازم کے لیے المختلفت دلالت علیہ کہ جس کی دلالتیں کیا ہیں مولانا مختلف ہیں اس پر وضوحاً و خفاءً کس اعتبار سے وضوح اور خفا کے اعتبار سے. بھائی تو ہر ایک کی دلالت مختلف ہے کثیر الزیفان کی مختلف ہے مولانا کثرت احراق حطب کی مختلف ہے کثیر الرماد کی مختلف ہے وضوح اور خفا میں. وَقَذَا يَجُوزُ اور اسی طرح ممکن ہے اَنْ يَكُونَ لِلَازِمِن مَلْزُومَات ملزومات ان کی ایک لازم کے لیے کیا ہو کئی ملزومات ہوں مولانا ایک لازم کے کئی ملزومات کیسے. بھائی روشنی ہے سورج کے ساتھ روشنی لازم ہے لیکن اس کے اور بھی ملزوم ہے اور کس کے ساتھ روشنی لازم ہے آگ کے ساتھ بھی روشنی لازم ہے اور کیا ہے بجلی کے ساتھ بھی روشنی لالٹین کے ساتھ بھی روشنی. تو دیکھو لازم ایک ہی اور ملزومات کیا ہیں کئی ہیں ملزومات کئی ہیں وہاں. تو یہ کہتے ہیں ممکن ہے ایک ہی لازم کے بہت سے ملزومات ہوں جی لزوم اور ان ملزومات میں سے بعض کے ساتھ اس کا لزوم زیادہ واضح ہو بمقابلہ کس کے بعض کے ساتھ. فَيُمْكِنُ تَادِيَةُ اللَّازِمِ بِالْأَلْفَاظِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْمَلْزُومَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ وُضُوحًا وَخِفَاءً تو ممکن ہے ادا کرنا اس لازم کو کس کے الفاظ کے ساتھ وہ الفاظ جو وضع ہوئے ہیں کس کے لیے بھئی ملزوم بول کر کیا مراد لینا لازم مراد لینا اور وہ الفاظ مختلف ہیں مولانا وضوح اور خفا میں. بھئی سورج کے ساتھ بھی ایک روشنی ہے اور ایک روشنی آگ کے ساتھ بھی ہے اور کس کے ساتھ زیادہ تعلق ہے بھائی سورج کے ساتھ وضوح میں زیادہ ہے آگ کے ساتھ کم. یا یوں کہ حرارت کر لو اور زیادہ بات آسان ہوگی سورج کے ساتھ بھی حرارت لازم ہے آگ کے ساتھ بھی حرارت لازم ہے لیکن کس کے ساتھ زیادہ لزوم ہے آگ کے ساتھ. بھائی آگ کا تصور آتے فوراً کیا آئے گا حرارت کا تصور آئے گا لیکن سورج کے ساتھ نہیں. فَيُمْكِنُ تَادِيَةُ اللَّازِمِ بِالْأَلْفَاظِ ایسے الفاظ کے ساتھ جو وضع کیے گئے ہوں گے ملزومات مختلفہ کے لئے وضوح اور خفا کے. تو کبھی کبھار مولانا دیکھئے خلاصہ کلام انہوں نے یہ کیا کہ ہو سکتا ہے ایک چیز کے بہت سے لازم ہو کس کی بات چاہ رہی ہے دلالت التزامی ایک لازم ہوگا اور ایک کیا ہوگا ملزوم. تو کبھی کبھار ایک ہی ملزوم کے کئی لازم ہوتے ہیں لیکن کچھ قریب ہوتے ہیں اور کچھ بعید ہوتے ہیں. تو قریب پر اس ملزوم کو بول کر لازم مراد دیا جائے یا مولانا یوں کہیں یہ کچھ قریب ہیں یہ قریب والا بول کر یہ ملزوم مراد لینا یہ دلالت کیا ہوگی واضح. دور والا لازم بول کر یہ ملزوم مراد لینا کیا خفی ہوگا. اور کبھی کبھار ملزوم بول کر لازم مراد دیا جاتا ہے بھئی تو ہو سکتا ہے ایک ہی چیز کے کئی ملزوم ہو جیسے روشنی ہے اس کے کئی مضمون ہیں مولانا، یہ سورج کے ساتھ بھی ہے، بلب کے ساتھ بھی ہے، لالٹین کے ساتھ بھی ہے، آگ کے ساتھ بھی ہے، تو کبھی کبھار کیا کیا جائے گا؟ لازم بول کر کس کو مراد لیا، کیا مراد لیا جائے گا؟ مضمون مراد لیا جائے گا۔ تو چونکہ اس کے مضمون مختلف ہیں، بعض کس پر اس کے تعلق قریبی ہے، بعض کے ساتھ تعلق میں کچھ خفا ہے، تو لہذا جس کے ساتھ تعلق قریبی ہے وہ کیا ہوگا؟ اس پر دلالت اس کی واضح ہوگی، اور جس کے ساتھ تعلق ذرا خفی ہے اس پر دلالت اس کی، کیونکہ لازم بول کر کیا مراد لے رہے ہیں؟ مظلوم۔ تو جب لازم اور مظلوم میں تعلق خوب واضح ہوگا تو دلالت بھی واضح، اگر تعلق اس میں خفا تو۔ وَأَمَّا فِي التَّزَمُّنِ، باقی تزمنی کے اندر، بھئی تزمنی کے، اب دلالت التزامی کی بات ختم ہوئی، اب دلالت تزمنی کا بتائیں گے، اس میں بھی ظہور اور خفا جاری ہوتا ہے، کیسے؟ فَلِأَنَّهُ يَجُوزُ أَن يَكُونَ الْمَعْنَى، کیونکہ جائز ہے کہ معنی جو ہے، جز ام من شئین، جز ہو کس کا؟ کسی چیز، بھئی میں نے وہی بات نہیں کی تھی، ایک چیز کا جز ہوتا ہے، کبھی جز کا جز، کبھی جز کے جز کا، تو جز پر اس کی دلالت واضح، جز کے جز پر خفی، اور جز کے جز کے جز پر اور زیادہ خفی، یہی بات اب کر رہے ہیں بھئی۔ فَلِأَنَّهُ يَجُوزُ أَن يَكُونَ الْمَعْنَى جُزْءًا مِنَ الشَّيْءِ، ممکن ہے معنی جو ہے وہ جز ہو کسی چیز کا، یا ممکن ہے وہ معنی جو ہے جز الجز من شیئن آخرا، کہ وہ جز جز ہو کسی چیز کا، کسی دوسری چیز کا۔ فَدَلَالَتُ الشَّيْءِ الَّذِي، پَس دلالت اس شے کی، يَكُونُ ذَلِكَ الْمَعْنَى جُزْءٌ مِنْهُ، پَس دلالت ایسی چیز کی کہ وہ معنی اس کا جز ہے، وہ معنی، تو دلالت اس چیز کی، علی ذالک المعنی، اس معنی پر، یہ علی ذالک المعنی متعلق ہے کس پر، کس کے ساتھ؟ دلالت کے ساتھ بھئی۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھئی؟ ویسے نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ علی ذالک المعنی درمیان میں آ رہا ہے، یہ وہ شروع میں دلالت سے متعلق ہے، دلالت ایسی چیز کی کہ وہ معنی اس کا جز ہے، اس شے کی دلالت، علی ذالک المعنی، اس معنی پر، اوضح من دلالت الشیء الذی، وہ زیادہ واضح ہوگی اس چیز کی دلالت سے کہ وہ شے جو ہے ایسی تھی کہ، ذالک المعنی جزء من جزئه، اس کے جز کا، بھئی ایک چیز ہے اس کا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انسان بول کر کیا مراد لینا چاہتے ہیں؟ صرف حیوان، تو یہ حیوان اس کا جز ہے، اس پر دلالت واضح ہوگی۔ آپ انسان بول کر جسم مراد لینا چاہتے ہیں، یہ تو اس کے جز کا جز ہے، تو اس پر دلالت اس کی کیا ہوگی؟ خفی ہوگی۔ تو یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ زیادہ واضح ہوگی اس کی دلالت اس چیز سے کہ جس کے معنی کا وہ کیا ہو؟ وہ معنی اس کے جز کا جز ہو، مثال کے طور پر دلالت حیوان کی، علی الجسمی، کس پر؟ جسم پر۔ اوضح من دلالت الانسانی علیہ، حیوان کی دلالت جسم پر یہ زیادہ واضح ہے بمقابلہ انسان کی دلالت کس پر؟ جسم پر۔ حیوان کا تو فور، حیوان کس کو کہتے ہیں؟ جسمن نامی، تو وہ جسم نامی اس کے تو جوزی آ رہا ہے فوراً جسم نامی، تو حیوان کی دلالت جسم نامی پر کیا ہوگی؟ زیادہ واضح۔ جبکہ انسان کا بھی جسم جز ہے، لیکن براہ راست جز ہے یا جز کا جز ہے؟ تو لہذا اس کی دلالت کیا ہوگی؟ ذرا خفی ہو۔ وَدَلَالَتُ الْجِدَارِ عَلَى التُرَابِ اَوْضَحُ مِن دَلَالَتِ الْبَيْتِ عَلَيْهِ، بھئی دیوار ہے، دیوار کے اجزاء ہیں مٹی، دیوار کے اجزاء کیا ہیں؟ اور دیواروں سے ہی بنا ہے گھر، تو گھر کے اجزاء ہوئے دیواریں، اور دیواروں کے اجزاء کیا ہوئے؟ مٹی۔ تو ایک ہے گھر کی دلالت مٹی پر، اور ایک ہے دیواروں کی دلالت مٹی پر، کون سی واضح ہے؟ دیواروں کی دلالت، کیونکہ وہ اس کے براہ راست جز ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ جز کا جز ہے۔ فَإِن قُلْتَ، یہ ایک اعتراض نقل کریں گے، آگے اس کا جواب بتلائیں گے۔ اعتراض یہ کسی نے کیا، اعتراض اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی معاملہ برعکس ہے، آپ نے کیا کہا، کل بول کر کل کی دلالت کس پر ہوگی؟ جز پر. تو آپ نے کہا پہلے کل کا تصور ذہن میں آئے گا، پھر جز کا، پھر جز کے، تو اس کی وجہ سے کیا آئے گا؟ خفا. معاملہ برعکس ہے بھئی، کل بنتا ہے جز پر، پہلے جز آئے گا تو پھر کیا بنے گا؟ کل بنے گا. تو جز مقدم ہوا، تو جز پر دلالت کیا ہے؟ مقدم ہوئی بھئی آپ کا. اور جز کے جز پر اور کیا ہوئی؟ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کل کس سے بنتا ہے؟ اور وہ جز پھر آگے کس سے بنا؟ اپنے اپنے جز سے. تو معلوم ہوا جز مقدم ہے، اور جز کا جز اور مقدم ہے، اور جز کے جز کا جز اور مقدم ہے. تو لہذا اس کی دلالت واضح ہونی چاہیے، اور باقی کی کیا ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں بھائی آپ نے بات کی ترکیب کی، اور ہم بات کر رہے تھے تحلیل کی. آپ بات کس کی کر رہے ہیں؟ ترکیب کی، اور ہم بات کر رہے ہیں تحلیل کی. ترکیب کیسے؟ آپ نے جڑنے کا طریقہ اپنایا، پہلے جز آیا، اس جز کے ساتھ جز ملا، تو پھر کیا بن گیا؟ کل بنا. اور یہ کل بھی آگے جز تھا، تو اس کے ساتھ اور جز ملے، تو پھر یہ کیا بن گیا؟ بھائی دیکھو نا، انسان کا جز کیا؟ حیوان. حیوان کا جز کیا؟ جس میں نامی کا جز کیا؟ اچھا، جس میں مطلق کے اندر نمو بھی آ گیا، اس کے ساتھ متحرک بھی آ گیا، اس کے ساتھ حساس بھی آ گیا، یہ چیزیں ساتھ مل گئیں، یہ کیا بن گیا؟ حیوان بن گیا. کیا بن گیا؟ اچھا، اس حیوان کے ساتھ ناطق آ کر ملا، یہ تو اچھا، یہ تو حیوان کیا ہوا؟ اجزاء بنے، حیوان کل بن گیا. حیوان کیا بن گیا؟ باقی اجزاء تھے نا، یہ کل بنا. اس کل کے ساتھ مزید ایک اور کل، ایک اور جز آ کر ملا، اور وہ کیا؟ ناطق. تو پھر یہ دونوں مل کر یہ جز ہوئے، کس کے؟ انسان کے. تو یہ دونوں مل کر کیا بن گئے؟ انسان بن گئے. تو پہلے کیا آیا تھا مولانا؟ جس میں نامی وغیرہ آئے، سب سے پہلے جوہر آیا، پھر جس میں مطلق آئے گا، پھر اس کے بعد جس میں نامی ہے، متحرک، حساس، پھر اس کے بعد ناطق آ کر ملے گا، پھر جا کر کیا ہوگا؟ تو آپ بات کر رہے ہیں ترکیب کی، جڑتا بن رہی ہے بھائی. چیز کیا ہے؟ چیز کے بننے کی بات کی. جیسے دیوار ہے، پہلے کیا آئے گا مولانا؟ اینٹیں آئیں گے مولانا، پلس اینٹیں آئیں گی، سیمنٹ آئے گا، پھر جا کر کیا بنے گی؟ دیوار بنے گی. اور ہم بات کر رہے ہیں دلالت مطابقی کی. کس کی؟ دلالت التزامی اور دلالت التزامی اور تضمنی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک پورے موضوع لہو کے لیے ایک لفظ وضع ہے، آپ اس موضوع لہو کے کس کا ارادہ کرتے ہیں؟ جز کا. تو پہلے کل کا تصور آئے گا تو پھر کس کا تصور آئے گا؟ جیسے انسان بول کر مولانا، انسان اس کا دلالت مطابقی کس پر ہے؟ حیوان ناطق پر. اور پھر اس کا جز کیا ہے؟ حیوان. تو انسان کی دلالت پہلے حیوان ناطق پر آئے گی، اس کے بعد کس کی طرف جائیں گے ہم؟ حیوان کی طرف. تو یہاں کل مقدم ہے اور جز، کیونکہ یہاں تحلیل ہو رہی ہے چیز. اب پہلے کل تھی، اب تو ٹوٹ کر کیا بنی؟ جز. پھر آگے ٹوٹ کر کیا بنے گی؟ جز کا جز بنے گی. تو یہاں ہے تحلیل، چیز کی تحلیل ہو رہی ہے، اور آپ نے جو اعتراض کیا وہ کس میں کیا؟ کہ وہ چیز جڑ رہی تھی. تو ہماری بحث ہے دلالت التزامی اور تضمنی میں، اور وہاں تحلیل ہے، ترکیب نہیں. فَإِن قُلْتَ، اگر آپ یہ کہتے ہیں بَلِ الْأَمْرُ بِالْعَقْسِ، معاملہ برعکس ہے مولانا، فَإِن نَفَهَمَ الْجُزْءَ السَّابِقَ عَلَى فَهْمِ الْكُلِّ، اس لیے کہ جز کا سمجھنا یہ مقدم ہوگا کس پر؟ کل کے سمجھنے پر. قلت نعم، علامہ تفتازانی کہتے ہیں جی ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، ولیکن المراد ہاہنا، لیکن مراد یہاں پر انتقال الذہنی الی الجزئی، انتقال کرنا ہے ذہن کا کس کی طرف؟ وملاحظتہ، اور اس جز کو ملاحظہ کرنا ہے، بعد فہم الکل، کس کے بعد؟ کل کے سمجھنے کے بعد. وکثیرا، بلکہ کثیرا ما یفہم الکل من غیر التفات الی الاجزاء، بسا اوقات پل کو سمجھا جاتا ہے اجزاء کی طرف سرے سے توجہ ہی. آپ نے تو کہا تھا نا جز مقدم ہے, پہلے جز آئے گا پھر جا کر کیا آئے گا, بلکہ یہاں تو معاملہ برعکس ہے. بسا اوقات پل ذہن میں آتا ہے اور جز کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا. بسا اوقات کل کی طرف التفات ہو, کل سمجھ میں آتا ہے بغیر توجہ کی اجزاء کی طرف, جیسے کہ ذکر کیا ہے مولانا شیخ اور رئیس العقلاء ابو علی سینا نے فی الشفا اپنی کتاب شفا کے اندر, انہ وہ فرماتے ہیں یجوز کے ممکن, یہ ممکن ہے ان یخطر النوع بالبالی کے کوئی نوع مولانا کوئی نوع دل میں آئے. خطر یخطر کے کیا معنی, دل میں آنا, کوئی بال کہتے ہیں دل کو مولانا, بال کس کو کہتے ہیں دل کو کہتے ہیں بھائی, کہ کوئی نوع مولانا دل کے اندر آئے. ولا یلتفت الذہن الی الجنس, اور ذہن کا التفات جنس کی طرف نہ ہو. جنس کیونکہ نوع کس سے بنے گی, جنس اور فصل سے, تو جنس یعنی اس کا جز ہے تو جز کی طرف ذہن جائے گا ہی نہیں, یہ بھی ممکن ہے بھائی. ثم لفظ المراد به, اچھا اب یہاں سے آپ کو یہ نئی بات کریں گے بھائی, انہوں نے تحقیق کر دی بھائی. علم بیان کی تعریف کی تحقیق کر رہے تھے بھائی, اب کس کی بات کریں گے, اس فن میں کس چیز سے بحث کریں گے آپ کو یہ بتلائیں گے, پھر بحث شروع کریں گے اس کے بعد. دیکھیے ثم, اب بتائیے مولانا ادھر دیکھیے توجہ سے بھائی, دلالت التزامی کے اندر موضوع لہو مراد ہوتا ہے یا غیر موضوع لہو؟ تو وہ موضوع لہو ہے یا غیر موضوع لہو ہے؟ انسان کی دلالت حیوان پر, انسان تو وضع ہے حیوان ناطق, تو یہ موضوع لہو ہے یا غیر موضوع لہو ہے؟ صرف حیوان پر یہ غیر موضوع لہو ہے بھائی. بھائی کل کل کے لیے وضع کہ جز کے لیے؟ ہاں تو موضوع لہو کل ہے, جز نہیں, تو جز غیر موضوع لہو ہوا. جز کیا ہوا؟ اسی طرح سورج کی دلالت, روشنی, ٹکیا وغیرہ سارے مجموعے پر, یہ تو کل ہے, تو یہ اس کے لیے دلالت مطابقی. اور اگر صرف روشنی یا صرف کیا مراد لیں, تو صرف روشنی مراد لیں, تو روشنی اس کے ساتھ لازم ہے, تو یہ موضوع لہو نہیں ہے بلکہ کیا ہے, غیر. تو دلالت تضمنی میں بھی غیر موضوع لہو پر دلالت ہوتی ہے, دلالت التزامی میں بھی. اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ آسان بات ہے بڑی آسان بھائی. تو دلالت التزامی میں بھی مولانا غیر موضوع لہو کا ارادہ کیا جائے گا, دلالت تضمنی میں بھی کس کا ارادہ کیا جائے گا؟ غیر موضوع لہو کا. لیکن اس غیر موضوع لہو کے ساتھ ساتھ کیا موضوع لہو کا ارادہ بھی ممکن ہوگا یا؟ اگر ممکن ہے تو اس کا نام ہے کنایا, اگر ممکن نہیں ہے تو اس کا نام ہے مجاز. توجہ سے بھائی, کنایا اور مجاز سمجھ میں آ گیا تو آسان ہو جائے گی بات آگے بھائی صاحب باب میں. مجاز کس کو کہتے ہیں؟ موضوع لہو بول کر نہیں, جی لفظ بول کر موضوع لہو مراد لینا یا غیر موضوع لہو؟ غیر موضوع لہو مراد لینا. اور غیر موضوع لہو کے ساتھ موضوع لہو کا ارادہ بھی ممکن ہوگا یا ارادہ ممکن؟ اگر ارادہ ممکن ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنایا. اور اگر ارادہ ممکن نہ ہو تو مجاز. دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. رأيت أسدا يضحك, میں نے ایک شیر دیکھا اس حال میں کہ وہ ہنس رہا تھا. رأيت أسدا يضحك, بتلائیے اسد, اسد بول کر شیر مراد ہے موضوع لہو مراد ہے یا غیر موضوع لہو؟ کون مراد ہے؟ رجل شجاع مراد ہے. تو دیکھو اسد سے مراد ہوا غیر موضوع لہو. اب بتائیے موضوع لہو بھی میں مراد لے سکتا ہوں اس جملے کے اندر؟ رأیت اسدا یضحک, میں نے ایک اسد کو ہنستے ہوئے دیکھا, ایک شیر کو ہنستے ہوئے دیکھا. حقیقی شیر ہنس سکتا ہے؟ نہیں بھائی، یہ ہنسنا تو خاصہ ہے کس کا؟ انسان کا. معلوم ہوا اب لفظ استعمال ہو رہا ہے غیر موضوع لہو میں، اور موضوع لہو کا ارادہ ممکن
نہیں.
اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاز. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اگر موضوع لہو کا بھی ارادہ کر سکیں تو پھر کیا ہے؟
کنایہ.
جیسے زیدن طویل النج، زیدن کثیر الرماد، کیا معنی؟ زید زیادہ راکھ والا ہے. تو کیا زیادہ راکھ والا مراد ہے یا سخاوت مراد ہے؟ سخاوت مراد. تو کثیر الرماد مولانا اپنے موضوع لہو میں ہے یا غیر موضوع لہو میں؟ غیر موضوع. لیکن کیا اس سے موضوع لہو مراد لے سکتے ہیں؟ معنی خراب تو نہیں ہوگا؟ زید زیادہ راکھ والا ہے، یہ بھی صحیح ہے مولانا، کوئی خرابی آئی؟ تو اگر وہ لفظ جس کو آپ نے موضوع لہو میں استعمال کیا غیر موضوع لہو میں استعمال کیا ہے، آپ اس سے موضوع لہو کا ارادہ بھی ممکن ہے یا ممکن
نہیں؟
اگر ارادہ ممکن ہے تو اس کا نام کنایہ، اگر ممکن نہیں تو اس کا نام. بھائی سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له، پھر وہ لفظ جس کے ساتھ ارادہ کیا جائے، کس کا ارادہ کیا جائے؟ لازم ما، لازم ما وضع له، موضوع لہو کے لازم کا. سواء کان اللازم، بھائی لازم کا پہلے کیا معنی کیا تھا؟ بھائی یہ وہ والا لازم نہیں ہے جو دلالت التزامی میں آتا ہے لازم و ملزوم، بلکہ لازم یعنی کل کے ساتھ جز لازم ہے، اور ملزوم کے ساتھ لازم کا، لازم کا لزوم ہے. تو لازم سے مراد جز بھی ہے یہاں پر، اور وہ دوسرا لازم بھی ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ خاموش بیٹھے ہیں آپ لوگ، کیا بات؟ بھائی میں یہاں لازم کا لفظ بولا، لازم سے مراد کیا ہے؟ وہ نہیں ہے جو دلالت التزامی میں آتا ہے، ایک ملزوم ہوتا ہے ایک لازم بھائی، بلکہ یہاں دو چیزیں مراد ہیں، وہ لازم بھی مراد ہے اور دوسرا جز بھی مراد ہے، کیونکہ جز بھی لازم ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ کل کے ساتھ. پھر وہ لفظ جس کے ساتھ ارادہ کیا جائے لازم موضوع لہو کا، خود بتلا رہے ہیں سوا ان کا لازم داخل، برابر ہے کہ وہ لازم داخل ہو اس چیز کے اندر، کما فی تزمنی، جیسے کس میں ہوتا ہے؟ تزمنی میں ہوتا ہے. او خارجن، یا خارج ہو اس سے، کما فی التزامی، جیسے کس میں ہوتا ہے؟ دلالت التزامی میں ہوتا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کے ساتھ ارادہ کیا جائے لازم موضوع لہو کا، ان قامت قرینۃن، اگر کوئی ایسا قرینہ قائم ہو گیا، علی عدم ارادتی ہی، اے ارادتی ما وضع لہ، یعنی موضوع لہو کے ارادہ نہ ہو، اس کا ارادہ نہ ہونے پر کوئی قرینہ قائم ہو گیا کہ وہ مراد نہیں لے سکتے، فمجازن، تو اس کا نام کیا ہے؟ والا فکنایۃن، ورنہ اس کا نام کنایہ ہے. فعند المصنف، پس مصنف کے نزدیک الانتقال فی المجاز والکناية کلیہما من الملزوم الى اللازم، انتقال ہوگا مجاز اور کنایا دونوں کے اندر، ملزوم سے کس کی طرف؟ ملزوم سے لازم کی طرف. اور علامہ سکاکی کے نزدیک کس سے کس کی طرف تھا؟ لازم سے ملزوم کی طرف انتقال ہوتا تھا بھائی، مجاز اور کنائے میں. دیکھیے ایک ملزوم ہے ایک لازم، سورج ہے ملزوم، روشنی کیا ہے؟
لازم.
علامہ سکاکی کیا فرماتے ہیں؟ کہ روشنی لازم سے انتقال ہوگا کس کی طرف؟ سورج کی طرف. روشنی ہے تو سورج ہے، روشنی نہیں تو سورج. ہاں اسی طرح روشنی ہے تو سورج ہے، روشنی نہیں تو سورج بھی. جبکہ علامہ مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے اندر انتقال ہوگا ملزوم سے لازم کی طرف، سورج سے کس پر ہوگا؟ روشنی کی طرف انتقال ہوگا، نہ کہ روشنی سے سورج کی طرف انتقال ہوگا. فعند المصنف الانتقال فی المجاز والکناية کلیہما من الملزوم الى اللازم، مصنف کے نزدیک انتقال ہوگا مجاز اور کنایہ دونوں کے اندر، ملزوم سے کس کی طرف؟ لازم کی طرف. جبکہ علامہ سکاکی کے نزدیک لازم سے ملزوم کی طرف. اور یہ درست نہیں ہے مولانا مصنف کے نزدیک، اس لا دلالت للازم من حیث انه لازم علی الملزوم، اس لیے کہ لازم کی کوئی دلالت نہیں ہے اس حیثیت سے کہ وہ لازم ہے کس پر؟ ملزوم پر. کس طرح؟ علامہ سکاکی نے کہا کس سے کس پر استدلال ہوگا؟ معلومہ روشنی ہے تو سورج ہے، روشنی نہیں تو سورج بھی
نہیں.
کہتے ہیں نہیں بھئی آپ کی بات درست نہیں ہے، روشنی جب بھی اور سورج ہوگا
نہیں.
بھئی رات کے وقت آپ بلب جلاتے ہیں، روشنی تو ہے، سورج ہے
نہیں.
نہیں. تو معلوم ہوا لازم کے ساتھ سے ملزوم کی طرف انتقال ہمیشہ
نہیں.
جبکہ ہاں سورج جب بھی ہوگا روشنی
ہوگی،
تو ملزوم سے لازم کی طرف انتقال تو ٹھیک ہے، لیکن لازم سے ملزوم کی طرف انتقال اذ لا دلالت علی لازم، اس لیے کہ کوئی دلالت نہیں لازم کی، من حیث انہ لازم علی الملزوم، اس حیثیت سے کہ وہ لازم ہے، کس پر دلالت نہیں ہے؟ ملزوم پر. کیونکہ ہو سکتا ہے یہ لازم کسی اور ملزوم کی وجہ سے ہو، الا مگر یہ کہ ان ارادت الموضوع له جائزۃ فی الکنایہ دون المجاز، ارادہ موضوع له کا جائز ہوتا ہے کنایہ کے اندر، نہ کہ مجاز. بھائی یہ اچھی طرح سمجھ لینا کنایہ اور مجاز میں بھائی فرق، کہ کنایہ کے اندر موضوع له کا بھی ارادہ ہو سکتا ہے، مجاز میں موضوع له کا ارادہ نہیں ہو سکتا. وقدم المجاز علیہا، اور مجاز کو مقدم کیا اس پر، ایال الکنایہ کنایہ پر، لان معناہ ایل مجازا، ایل مجازی، یہ مولانا یہاں ای کا لفظ ہونا چاہیے نسخے کے اندر، یہ کاتب کی غلطی ہے، دیگر نسخوں میں موجود ہے، یہ ہا ضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں، ہا سے کیا مراد ہے؟ ایل، اس لیے کہ مجاز کا معنی کیا ہے؟ اس لیے کہ مجاز جو ہے کا معنی جو ہے کا جز ایمانہ، ہا کس کے معنی کے جز کی طرح ہے؟ ایل کنایتی، کنایت، یعنی بھائی سوال پیدا ہوا کہ مجاز کو کنایہ پر مقدم کیوں کیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ کنایہ بمرتبہ کل کے ہے اور مجاز بمرتبہ جز کے ہے، اور جز کیا ہوتا ہے؟ پہلے اینٹیں آئیں گی تو پھر دیوار بنے گی، کہ پہلے دیوار بنے گی پھر اینٹیں؟ بھائی پہلے اینٹیں آئیں گی پھر، تو خارج کے اندر جز مقدم ہوتا ہے کل پر، تو جب خارج میں مقدم ہے جز تبا، یعنی تبا کے اندر، تبا کا کیا معنی خارج میں، تبا کے اندر جز مقدم ہے کل پر، تو وضع کے اندر بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ کل جز کو مقدم کر دیا. کس طرح بھائی مجاز کس طرح جز ہے کنائے کا؟ کہتے ہیں دیکھو کنائے کے اندر دو چیزیں ہیں، آپ غیر موضوع لہو کا بھی ارادہ کر سکتے ہیں اور موضوع لہو کا بھی ارادہ کر سکتے ہیں، جبکہ مجاز کے اندر صرف غیر موضوع لہو کا ارادہ ہے، موضوع لہو کا ارادہ
نہیں.
تو اس کے دو جز ہوئے، یہ بمرتبہ کل کے ہوا، اور اس کا ایک، اس سے صرف غیر موضوع لہو مراد دے سکتے ہیں، بمنزلہ کس کے ہوا؟ جز کے ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی کنائے کے اندر دو چیزیں ہیں، غیر موضوع لہو کا ارادہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ اور کس کا ارادہ ممکن ہے؟ تو اس میں کتنی چیزیں آئیں؟ غیر موضوع لہو کا ارادہ بھی اور مجاز کے اندر صرف کیا؟ غیر موضوع لہو. تو یہ ایک ہی پر مشتمل ہوا، تو یہ کنایہ ہوا کل کی طرح دو چیزیں، اور مجاز کس کی طرح ہوا؟ اس کے جز کی طرح ہوا، کیونکہ اس میں ایک چیز ہے اور جز کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے کل پر. لأن معنى المجاز هو اللازم فقط، اس لیے کہ مجاز کا معنی صرف لازم ہوگا، ومعنى الكناية، اور کنایہ کا معنی يجوز ان يكون هو اللازم، اس کا معنی وہ لازم ہو، والملزوم، اور وہ اچھا يجوز ان يكون هو اللازم والملزوم جميعا، ممکن ہے کہ اس کا، اس سے کیا ارادہ ہو؟ لازم کا بھی اور ملزوم دونوں کا. والجزء مقدما على الكل طبعا، اور جزء مقدم ہوتا ہے کل پر، طبعا اي في الخارج، خارج کے اندر، فيقدم بحث المجاز على بحث الكناية وزن، لہذا مقدم کی جائے گی مجاز کی بحث کس پر؟ کنائے کی بحث پر، وضع کے اندر بھی. وانما قال كجزء معنا، بھائی ماتن نے کیا کہا؟ مجاز کا معنی کنائے کے معنی کے جز کی طرح ہے، یہ نہیں کہا اس کا جز ہے، کا جز ہی کیوں کہا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ حقیقت میں جز نہیں. وَإِنَّمَا قَالَ كَجُزْءِ مَعْنَاهَا، کہ اس کے معنی کے جز کی طرح ہے، لِلظُّهُورِ، اس لیے کہ یہ بات ظاہر ہے، اَنَّهُ لَيْسَ جُزْءِ مَعْنَاهَا، اَنَّهُ لَيْسَ جُزْءُ مَعْنَاهَا حَقِيقَتًا، اس لیے کہ اس کے معنی کا جز نہیں ہے حقیقتًا. فَإِنَّ مَعْنَى الْكِنَايَةِ لَيْسَ هُوَ مَجْمُوعٌ، ہوا مجموع، لیسا ہوا مجموع اللازم والملزوم، اس لیے کہ کنایہ وہ لازم اور ملزوم دونوں کا مجموعہ نہیں ہے. بھئی کنایہ میں کیا ارادہ کیا جاتا ہے؟ غیر موضوع لہو کا، لیکن موضوع لہو کا ارادہ بھی، تو ایک وقت میں ایک ہی ہوگا نہ کہ دونوں ہوں گے، تو دونوں اکٹھے ہوتے تو یہ کل بنتا، اور یہاں تو ایک وقت میں ایک ہی ہے، تو لہذا یہ بمنزلہ کل کے ہوا نہ کہ حقیقتاً کل ہوا. لیسا ہوا مجموع اللازم والملزوم، اس لیے کہ وہ مجموع لازم اور ملزوم کا نہیں ہے، بل ہوا لازم مع جواز ارادت الملزوم، بلکہ وہ تو صرف لازم ہے، البتہ ملزوم کا ارادہ بھی. ثم منہ پھر اس میں سے، ای من المجازی، وہ ہے ما یبتنی علی التشبیہ، جس کی بنا کس پر ہے؟ تشبیہ، جس کی بنیاد تشبیہ پر ہے. دیکھو ادھر دیکھو بھائی، مجاز کے اندر لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا؟ موضوع لہو میں یا غیر موضوع لہو میں؟ اور موضوع لہو کا ارادہ کر سکتے ہیں؟ موضوع لہو کا ارادہ، اور کنایہ کے اندر موضوع لہو کا ارادہ. اچھا، اب مجاز کے اندر آپ نے غیر موضوع لہو کا ارادہ کیا، یہ موضوع لہو ہے اور یہ غیر موضوع لہو ہے. بھائی آپ نے لفظ بولا موضوع لہو کا اور ارادہ کس کا کیا؟ ان دونوں میں لازمی بات ہے کوئی تعلق ہونا چاہیے، بغیر تعلق کے نہیں ہو سکتا. ورنہ والا نا کتاب بول کر آپ مراد لینا چاہتے ہیں سائیکل، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ بھی غیر موضوع لہو ہے لیکن کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہوگا تو پھر، اب وہ تعلق کبھی کبھار تشبیہ کا ہوتا ہے، کبھی غیر تشبیہ کا. اگر تشبیہ کا ہو، کس میں؟ موضوع لہو اور میں تعلق تشبیہ کا ہو، تو اس کو کہتے ہیں استعارہ. کیا کہتے ہیں؟ اور اگر تشبیہ کا تعلق نہ ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل. کیا کہتے ہیں؟ تو معنی موضوع لہو اور غیر موضوع لہو میں تعلق تشبیہ کا ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ استعارہ. اور غیر موضوع لہو اور موضوع لہو میں تعلق تشبیہ کے علاوہ ہو تو زید اسد. زید شیر ہے، اسد موضوع لہو میں استعمال ہوا غیر موضوع لہو میں؟ غیر موضوع لہو میں. اچھا پہلے تو یہ طے کرو یہ کنایہ ہے یا مجاز ہے. بھائی یہاں اسد سے اصلی شیر مراد لے سکتے ہیں؟ زید کی دم ہے تو اصلی شیر ہو سکتا ہے وہ؟ تو یہاں اسد اپنے موضوع لہو میں نہیں استعمال، بلکہ اور موضوع لہو کا ارادہ ممکن جب نہیں ممکن معلوم ہو یہ مجاز ہے. جب مجاز ہے اب پھر دیکھو موضوع لہو اور غیر موضوع لہو کے اندر علاقہ تشبیہ کا ہے یا غیر تشبیہ کا ہے؟ کس کا ہے؟ زید کو آپ شیر کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، کس چیز کے اندر؟ بہادری کے اندر. معلوم ہو علاقہ تشبیہ کا ہے، اور جب علاقہ موضوع لہو اور غیر موضوع لہو میں تشبیہ کا ہو یہ کیا کہلاتا ہے؟ استعارہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر مولانا علاقہ غیر تشبیہ کا ہو، مثلا آپ کہتے ہیں نہر بہ رہی ہے، نہر بھائی نہر بہتی ہے یا پانی بہتا ہے؟ تو بول تو آپ نہر رہے ہیں، تو یہ موضوع لہو وہ استعمال میں موضوع لہو کے معنی میں مستعمل ہے یا غیر موضوع لہو میں؟ غیر موضوع لہو میں. اور علاقہ کیا ہے دونوں میں، تعلق کیا ہے؟ تشبیہ دے رہے ہیں. ہاں یہ نہر اس کا مکان ہے مولانا، نہر کیا ہے؟ مکان ہے مولانا. تو آپ نے بولا لفظ نہر اور مراد لیا مافی نہر، نہر کے اندر جو چیز ہے یعنی پانی، کیا مراد لیا؟ تو لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا؟ غیر موضوع لہو میں. اور علاقہ ان دونوں میں کیا ہے؟ پانی. اور اس نہر کے اندر تعلق کون سا ہے؟ تشبیہ کا نہیں ہے، اور کون سا تعلق ہے؟ بھائی غیر تشبیہ تو ہے، غیر تشبیہ میں بھی تو پھر بہت سے علاقے آتے ہیں، یہاں کون سا تعلق ہے؟ وہ ظرف ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ مکان ہے مولانا. تو کوئی نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے، نہر بول کر پانی مراد. آپ کا ساتھی شربت لے کر آیا، سمجھ میں؟ آپ نے کہا ایک گلاس میں بھی پیوں گا، ایک گلاس میں بھی پیوں گا. تو بھائی گلاس تو سٹیل کا ہے، آپ گلاس کیسے پیئیں گے؟ گلاس پی سکتے ہیں آپ؟ بولتے تو ہیں آپ گلاس بول کر ما فی الگلاس، وہ چیز جو گلاس میں ہے وہ مراد ہے مولانا. اور پھر
تو یہ آپ نے گلاس کو موضوع لہو میں استعمال کیا یا غیر موضوع لہو میں؟ غیر موضوع لہو کے. اور دونوں میں علاقہ تشبیہ کا یا غیر تشبیہ کا؟ اور وہ کیا علاقہ ہے؟ وہ اس کے لیے ظرف ہے. وہ کیا ہے؟ ظرف ہے. اچھا تو کہتے ہیں مولانا پھر مجاز میں سے ایک قسم وہ ہے جس کی بنا کس پر ہے؟ تشبیہ پر ہے. وہو الاستعارہ. تو پھر دیکھا مولانا بات ثم منہ. پھر مجاز میں سے ما وہ ایک وہ قسم ہے یبتنی علی التشبیہ جس کی بنا کس پر ہے؟ وہو الاستعارۃ التی کان اصلہا التشبیہ. وہ استعارہ ہے جس کی اصل کیا ہے مولانا؟ تشبیہ ہے. فتعین تعرض لہ لہذا متعین ہو گیا اس کے درپے ہونا بھی. لہذا چونکہ ہم نے مجاز کی بات کرنی ہے اور مجاز کے اندر کیا ضروری؟ تشبیہ ضروری ہے. چلو تو ان کے اندر تعلق کون سا ہے؟ تشبیہ کا ہے. لہذا جب مولانا ہم نے بحث کرنی ہے مجاز کی اور مجاز کے اندر ایک تشبیہ بھی آتی ہے تو تشبیہ کی ہمیں بحث کرنی پڑ. لہذا متعین ہوا اس کے پیچھے تعرض کرنا بھی. اے للتشبیہ لہو ضمیر کا مرجع بتلایا کس کے ساتھ تعرض کرنا ضروری ہے؟ تشبیہ کے ساتھ بھی. قبل التعرض للمجاز مجاز کے مجاز کو چھیڑنے سے پہلے تشبیہ کو چھیڑنا بھی ضروری ہے. الذی احد اقسامہ جو ایک قسم ہے کس کی؟ الذی احد اقسامہ الاستعارۃ جس کی ایک قسم کیا ہے؟ استعارہ ہے. المبنیت علی التشبیہ اور اس استعارہ کی بنیاد کس پر ہے؟ ولما کان فی التشبیہ مباحث کثیرۃ اور جب تشبیہ کے اندر چونکہ بہت سے مباحث ہیں وہ فوائد جمع کے معنی بھی کثیر اور بہت زیادہ فوائد ہیں لم یجعل مقدمتن لبحث الاستعارتی لہذا اس کو بحث استعارہ کے لیے مقدمہ نہیں بنایا گیا بل جعل مقصدا براسی ہی کا معنی مستقلا بلکہ اس کو مقصد بنا دیا مستقل بھئی ایک اعتراض کا جواب. اعتراض یہ ہے کہ معلوم ہوا اصل بحث ہم نے مجاز سے کرنی ہے لیکن چونکہ مجاز کے اندر تشبیہ آئے گی تو تشبیہ کو بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذکر. تو بھئی تشبیہ کو مقدمہ بنا دو مجاز کے لیے. آپ نے اس کو علیحدہ باقاعدہ باب کی صورت میں اندر ذکر کر دیا. کہتے ہیں بھئی چونکہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں تو کثرت فوائد کی وجہ سے ہم نے اس کو مقدمہ نہیں بنایا بلکہ مستقل اس کو مقصد ہی بنا لیا. فانحصر المقصود من علم البیان لہذا بند ہو گیا مقصود علم بیان کے اندر. فی الثلاثۃ کتنی چیزوں میں؟ تین چیزوں میں. التشبیہ ایک تشبیہ ایک مجاز اور ایک کنایہ ہے. ھذا المرام اللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.